مسلمان نے آگ میں ڈالا کہ تو مجھے نبی مانتا ہے، ان کو آگ میں ڈال دیا. جب آگ میں ڈالا تو حضرت مسلم خولانی آگ میں ٹل رہے، ٹہل رہے، چہل قدمی کر رہے. اب تو جناب مسلمہ کذاب سخت پریشان ہوا، ان کو فوراً آگ سے نکال کر آیا، دوسرے میری امتی برگشتہ ہو جائے، لہذا ان کو فوراً شہر بدر کر دیا. یہ جب مدینہ شریف پہنچے، ان کی شہرت مدینہ شریف پہلے پہنچ چکی تھی، یہ جب آئے اور آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کی اور یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے آگ کو سرد کر دیا. یعنی یہ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی میں تم سے ملاقات کرا دی اور میں نے ایسے شخص کو دیکھ لیا جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں تھا اور آگ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ تو حضور علیہ السلام کے صدقہ طفیل آپ کے غلاموں کو بھی یہ عزیزان گرامی شرف حاصل ہوا. غرض کے بال طول پکڑ گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اگر آگ کو حکم فرما دیں تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے اور سرد ہو جائے جیسا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی. اب آپ کی سمجھ میں یہ آ رہا ہوگا، آ گیا ہوگا، اس شعر کا مطلب جلتی جانے بجھاتے ہیں، جلتی جانے بجھاتے ہیں، روتی آنکھیں ہساتے ہیں، روتی آنکھیں ہساتے ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں. اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے مختصر سے مصرے میں ایک بہت بڑی حکایت اور ایک بہت بڑی بات بیان کر دی. وہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار کا شرف بخشا اور 50 نمازیں امت کو عطا فرمائیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کر دی گئیں. کہا حضور آپ تشریف لے جائیے، دوبارہ جائیے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں اور اس میں تخفیف کروائیں. میں تجربہ کر چکا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ اسے پوری نہیں پڑھ پائے، وہ بھی صحیح طریقے نہیں پڑھ پائے، آپ اس میں تخفیف کروائی. حضور علیہ السلام چلے گئے. جانے کے بعد رب کریم نے پوچھا کیسے آئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا مولا 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. کہا اچھا تم آئے ہو، تخفیف کیے دیتے، 5 نمازیں کم کر دیں. یہ بھی ذہن میں رہے، بعض روایتوں میں کہ 10 کم ہوئیں اور بعض روایت میں کہ 5 کم ہوئیں. 5 کم ہو گئیں، 45 لے کر آئے. پھر وہی مذاکرہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضور نے ارشاد فرمایا، کہا جائیے دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، اس میں تخفیف کروائی. پھر چلے گئے، پھر 5 کم ہو گئیں، گئے آئے گئے آئے، تقریباً 9 مرتبے گئے 9 مرتبے آئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا غور کیجئے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے تو 1 مرتبے بلایا، جب دوسری مرتبے گئے تو یہ نہیں کہا رب کریم نے کیوں آئے، بلکہ پوچھا ابھی کیسے آئے؟ کہ یہ معاملہ، پھر انعام کر دیا، لیجئے آپ کی امت پر 50 ہیں، 5 معاف کر دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ نہیں کہ کیسے دوبارہ آئے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. سبحان اللہ، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جائیے اور اس میں بھی تخفیف کروائیے. حضور علیہ السلام یہ نہ فرمایا کہ میں اب جا نہیں سکتا، بلکہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اپنے رب کے دربار میں جانے سے حیا، اب شرم آتی ہے کہ 5 نمازیں رہنے دو گویا اور اب اس میں کمی نہیں کرانا چاہتا. تو اب اگر ایک دفعہ حضور اور چلے جاتے تو تو لیجئے صاحب پانچوں نمازیں یہ بھی ختم ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ہم تو سنتے ہوں گے یا کہتے ہوں گے دل میں تو یہ خیال انگڑائی لے رہا ہوگا کاش ایک دفعہ اور چلے جاتے. نہ امام کا مسئلہ، نہ موزن کا مسئلہ، نہ صدر کا، نہ سیکرٹری کا، سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں ایک دفعہ اور چلے جاتے. مگر کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر حضور علیہ السلام چلے جاتے تو سامان مغفرت کہاں سے لاتے، اپنے گناہوں کی تلافی کا سامان کہاں سے لاتے، اپنے گناہوں کے معاف کرنے کا سامان کہاں سے لاتے. پھر جب نمازیں برقرار رہیں ایک ایک قدم پر ثواب، جتنے قدم چل کر مسجد آئیں ایک ایک قدم کے بدلے ثواب. وضو کریں آپ تو وضو کا ثواب الگ، اور جہاں جہاں وضو کرتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جہاں جہاں وضو کر رہے ہیں آنکھوں کے گناہ، آپ کے لب کے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا سارے گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں. تو بتائیے کیا یہ سعادت نصیب ہوتی؟ کیا یہ نیکیاں آپ کو ملتی؟ حضور نے یہ بھی اپنی امت پر کرم کیا کہ نہیں گئے اور پانچ نمازیں برقرار رہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو اس کو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے ہیں، حق سے خلق ملاتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر بیچ میں واسطہ نہ ہوتے تو کیا ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کچھ کر سکتے تھے، کچھ معاملہ کر پاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ رکھا، اور واسطہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہیں اور مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں. اس لیے فرما انما انا قاسم اللہ یعطی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، کتاب العلم مشکاۃ شریف میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر اور جناب مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہم خود حاصل کر سکتے؟ ہرگز نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، ہم سے لے کر رب کے دربار میں پہنچانے ہماری درخواست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم لے کر ہم تک پہنچاتے ہیں. تو درمیان میں واسطہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عزیزان گرامی ذات. اس کے بعد کہتے ہیں شافع نافع رافع دافع، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. شافع حضور شفاعت کرنے والے، ہماری مغفرت کا سامان کرنے والے، نافع ساری کائنات خصوصا اپنے غلاموں کو نفع پہنچانے والے، رافع کوئی مصیبت میں ہم پھنس جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام مصیبتوں سے ہمیں سبک دوشی عطا فرماتے، دافع کسی بلا میں اگر ہم پھنس جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں نکالتے ہیں. اور فرماتے ہیں کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، یعنی یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ کیا کیا رحمتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاتے ہیں اور اپنے غلاموں میں عزیزان گرامی تقسیم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم اور آپ کیا ہیں، آپ کو اگر پوچھنا ہو تو سنیے کیا کہتے ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ابھی آپ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا سن چکے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے آگ نے اثر نہیں کیا. اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں نبی کریم علیہ السلام کا نور نبوت جاری اور ساری تھا، وہ جلوہ گر تھا. حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کی وجہ سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اگر فیض جاننا چاہتے ہو تو حضرت خلیل سے پوچھو کہ حضرت خلیل کے پشت میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اس لیے آگ میں باغ لگ گیا، یعنی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو ہے وہ سرد ہو گئی، ایک باغ کی طریقے سے ان پر گویا آگ سرد ہو گئی، اور ساتھ سلامتی کے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کے نام کے صدقے، جس سے ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں، جلاتے یہ ہیں جیتے ہم ہیں، جلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں. جو کچھ بھی ہمیں ملا یقین جانیے سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا صدقہ ہے، بغیر حضور علیہ السلام کی اس کائنات کو کیا مل سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا میں نہ آتے یہ کائنات ہی نہیں ہوتی، یہ شجر و حجر، یہ بر و بھر، خشک و تر، شمس و قمر کچھ بھی نہیں ہوتے. اور آپ اس حدیث کو یاد کیجیے، شیخ محقق نے اس کو نقل کیا مدارج النبوت میں، 12 آپ نے سنا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بھول ہو گئی، سارو قرار روتے رہے، اتنے روتے رہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایک پلے میں ساری امت کے آنسو ہوں اور دوسرے پلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو. جس پلے میں آدم علیہ السلام کے آنسو ہیں وہ پلہ جھک جائے گا. اللہ اکبر، اس قدر زار و قطار. اچانک خیال آیا اور اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، اے اللہ تبارک و تعالی، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے جو منظر دیکھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بھول کو معاف فرما دے. رب کریم نے فرما، آدم تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا حبیب ہے؟ عرض کی، مولا جب تو نے میرے قالی میں روح پھونکی اور میری جب آنکھ کھلی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوگا؟ اسی کا جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. رب کریم نے فرما، آدم تم نے سچ کہا، اگر ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو نہ پیدا کرتے تو کائنات کو بھی پیدا نہیں کرتے، خود تمہیں بھی پیدا نہیں کرتے. یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. تو جیسے کہ فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں. اس مسئلے پر تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک پوری کتاب لکھی کہ ہم سب حضور علیہ السلام کے محتاج، جس کو جو ملتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہی ملتا، حضور علیہ السلام ہی کا عزیزان گرامی صدقہ ملتا. اس میں جتنے حدیث الامن والعلا، ایک بڑا مقصود فتویٰ سبحان اللہ، اس کا مطالعہ کیا جائے، ساری حدیث سے امام اہل سن چن چن کر اس میں لائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے طفیل میں یہ سارے معاملات ہیں، انہی کے طفیل میں ہم زندہ ہیں، انہی کے صدقہ ہم عزیزان گرامی کار. ایک مفسود فتویٰ پورا امام اہل سنت نے لکھا. اس کے بعد آئیے کہتے ہیں، قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے نائب تو سارے انبیاء، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب، لیکن امام اہل سنت کہتے ہیں قادر کل کے نائب اکبر، سب سے بڑے نائب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شے کو پیدا کرنا چاہے اسے کوئی بہت بڑے کام نہیں کرنے ہوتے، پھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف ایک لفظ ارشاد فرماتا، کن فیکون، وہ ہو جاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پیارے مصطفیٰ بھی جو حکم نافذ کر دیں اس میں بھی آپ کو کن کا رنگ نظر آئے گا. جو حضور کی ارشاد فرما دے کن کا رنگ اس میں نظر آئے گا. قرآن مجید فرقان حمید کا آیت دیکھی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, فرمایا کہ ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی مرضی سے نہیں بولتا, ان ہوا الا وحی یوحا, وہ جب کلام فرماتے ہیں وحی الہی کے مطابق کلام فرماتے ہیں, یعنی ان کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, جو حکم وہ نافذ کر دیں وہ سب پر نافذ ہو جائے گا. جس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں بہت مختصر, اس میں بڑی تفصیل. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے خلیل نے مکہ کو حرم بنا دیا, مکہ کو جب حرم بنایا وہاں شکار کرنا منع, وہاں سے درخت کا اکھیڑنا منع, بہت سارے کام انہوں نے حرم کے معنی ممانعت کے بہت سارے کام وہاں منع نہیں کر سکتے آپ, تو کیا کیا حضور فرماتے میں نے مدینہ منورہ کو حرم بنا دیا, معیشری کو حرم بنا دیا. حرم بنانے کا مطلب یہاں سے کوئی درخت نہ اکھیڑا جائے, کوئی ایسے کام نہ کیے جائیں, یہ حکم تو دے دیا کہ میں نے مدینہ منورہ کو حرم بنا دیا. اور ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ مکہ میں جو تو نے برکتیں دی ہیں اس سے دونی برکتیں تو مدینہ شریف کو عطا فرما. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حکم تو ہو گیا ارشاد تو ہو گیا, اب دیکھیے اختیار کن کا رنگ دکھاتے ہیں. ایک صحابی نے کہا حضور چارے کا استثنا کر دیں آپ, اس لیے کہ ہم اپنے جانوروں کو کیا کھلائیں, درخت کو کھیڑیں گھاس نہیں تو کھیڑیں, تم اپنے جانوروں کو کیا کھلائیں. انہوں نے فرمایا اچھا تو چلو ہم نے چارے کا استثنا کر دیا. لیجیے ابھی حکم دے کر فرمایا چارے کو ہم نے اس میں سے نکال دیا. اللہ اکبر, دیکھا آپ نے ابھی حکم فرمانے کے بعد جب صحابہ نے کہا حضور ہم نے جانوروں کو کیا کھلائیں گے, آپ نے تو حرم بنا دی, فرمایا چلو ہم نے چارے کا استثنا کر دیا. دیکھا آپ نے کون کارن ہے یا نہیں کہ حضور علیہ السلام جو فرما دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دو ہے شاہت ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, یہاں بھی وہی لفظ, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. لوگ کہتے ہیں حضور بڑے اچھے قانون داں تھے, کوئی قانون کا طالب علم ہو وہ ذرا زیادہ متوجہ. باقی حضور علیہ السلام بہت اچھے قانون داں, بہت اچھے قانون بنائے, مگر اسی پر اکتفا نہیں. حضور علیہ السلام قانون دا بھی ہیں قانون ساز بھی, کہ جو دہن سے نکل جائے سمجھ لیجیے قانون الہی وہی ہے, وہی قانون الہی جو حضور علیہ السلام کے دہن عبدہ سے نکل جائے. اب میں اس کی چند آپ کو عزیزان گرامی مثالیں دیتا ہوں. ایک ہی صحابی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی مقدمے میں گواہی دے تو ان کی گواہی دو آدمی کے برابر مانی جائے گی, وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تھے. لیجیے قرآن مجید کہتا ہر معاملے میں دو گواہ لا, اس سے بھی زائد ہے جیسے مقدمے کی نوعیت. اور حضور علیہ السلام فرماتے میں نے ایک ہی گواہ کو دو گواہ بنا دیا, ایک گواہ کو دو گواہ بنا دیا, دو کا اختیار ایک ہی گواہ کو عطا فرما دیا. تو آپ نے دیکھا کن کا رنگ دکھاتے یہ کہ جو بات دہن سے نکل جائے سمجھ لیجیے کہ وہ پتھر کی لکیر ہے. اس پر تو ایک پوری تقریر ہے, کبھی آپ سنیں انٹرنیٹ وغیرہ پر, کہ جب بھی حضور کے دہن سے کوئی بات نکل جائے تو سمجھ لیجیے وہ پتھر کی لکیر. تو اس میں کہتے کیا فرماتے ہیں, اب غور فرمائی, ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں, قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں. اور بعد میں کہتے ہیں تین چار شعر اکٹھا پڑھ کے پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے, کہتے انا اعطینا کل کوثر, انا اعطینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اگر اس کو اپنے معنی پر ہی محمول رکھا جائے کہ حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اوتھ نقل کوثر حوض کوثر کا مالک بنا دیا, لیکن اس کا ایک معنی جو علماء نے بیان کیا وہ کوثر بمانے کثرت ہے، یعنی کوثر بھی عطا ہوا اور دنیا جہاں کی کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئی، بلکہ سب کا مالک بنا دیا. انا آتینا، ہم دیں گے نہیں بلکہ ہم نے آپ کو عطا فرما دیا. صیغہ ماضی کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے ہر کثرت آپ کو عطا فرما دی، اور حوض کوثر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا. اس کو بمان کثرت لیا جائے تو دنیا اور مافیا کے ہر شے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے عطا فرما دی. اس میں بھی بہت بڑا کلام کیا جا سکتا، لیکن ہم اس کو اسی پر اکتفا کر کے آگے چلتے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. جیسے ہم نے آپ سے ابھی کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتا اور میں مخلوق میں تقسیم فرماؤں تو جس کو جو ملا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در ہی سے عزیزان گرام ملا، اور حضور کے در سے ہی ملا. اور جو یہ کہے کہ حضور کے در سے کچھ نہیں ملا، اس کا حال پھر یہ ہوگا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. جب حضور علیہ السلام کے در سے جسے کچھ نہ ملا تو سمجھ لیجئے کہ در بدر وہ خار ہی پھرے گا، اور اسے کہیں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. غرض یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. سب ہم اپنے کام اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہیں، مگر حضور علیہ السلام اتنے کریم ہیں، ایسے رؤوف اور رحیم ہیں، وہ سارے کاموں کو بنانے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد کہتے ہیں لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، کون بچائے بچاتے یہ ہیں. نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. نظر کا عالم، نزا کہتے ہیں جھگڑے، فلاں جگہ نزا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. جب جان کنی کا عالم روح آدمی کی نکلتی ہو تو اس کو نزے کا عالم اس لیے کہتے ہیں کہ روح بدن سے ایک عرصے تک وابستہ ہوتی، روح بدن کو چھوڑتی نہیں، بدن روح کو نہیں چھوڑتا، اس لیے نزا. اور حضرت عزرائیل زبردستی اس کے حلق سے روح کو نکال لیتے، اس لیے اس کو نزے کا عالم کہتے ہیں. یعنی یہ جھگڑا ہوتا روح اور جسم کے درمیان کہ جسم روح کو نہیں چھوڑتا، روح جسم کو نہیں چھوڑتی، مگر ایک حکم ہے اللہ تبارک و تعالی، فرشتہ زبردستی اس کے روح جو ہے وہ نکال لیتا. تو فرماتے ہیں اس میں آسانی کیسا پیدا ہو، کس طرح ہوگی؟ حضور سے جتنا تعلق زیادہ رکھو گے عزیزان گرامی ہر معاملے میں آپ کو آسانی پیدا ہوگی، جتنا زیادہ حضور سے تعلق ہو. اور پھر یہ نہیں کہ صرف روح میں آسانی ہو، کلمہ یاد دلاتے ہیں حضور علیہ السلام و سلام تو کلمہ بھی یاد دلاتے. اگر حضور علیہ السلام کے سچے پکے عاشق بن جائے تو حضور علیہ السلام و سلام جو ہیں وہ آدمی کو کلمہ بھی یاد دلاتے. ایسا بس سکرات کا عالم اللہ اکبر. بعض روایتوں میں تو یہ ہے، تفصیل ہو جائے گی بہت، وہ یہ کہ آدمی پر موت آسان. آپ جانتے ہیں ہم نے جمعے کے موقع پر ایک مرتبہ تین جمعے اس پر تقریر کی جو ہمارے انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ موت کیسے آتی، کیا محسوس ہوتا ہے، موت ہے کیا، جب آتا ہے تو جب آتی ہے تو آدمی کو کیا محسوس ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے تین تقریروں میں بیان. اس کی تلخیص یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت ایک ہزار تلواروں سے زیادہ اذیت ناک، کسی ایک ہزار تلواریں ماری جائیں تو وہ تکلیف کم ہے، موت اس سے بھی زیادہ اذیت ناک. جب حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آدمی پر موت آتی اسے کیا محسوس ہوتا، حضور علیہ السلام فرماتے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے کہ فرمایا کہ جب آدمی پر موت آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے ایک درخت ہے کانٹے دار جو آدمی کے گوشت میں پوست میں ہڈیوں میں پیوست ہے، اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی قوی بڑا طاقتور آدمی سرحانی کی طرف سے اس سے وہ درخت کو کھینچ رہا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آدمی کے پیر میں ایک کانٹا چپ جائے، بڑے سے بڑا جسیم آدمی طاقتور جب کانٹے کو کریت کر کے نکالا جائے تو اس کی زبان سے اف نکل جاتا، تو پورے بدن میں کوئی درخت اس کی گویا گوشت میں ہڈی میں پیوست ہو اور اسے کبھی آدمی سرحانی کی طرف سے کھینچے تو کیا محسوس ہوگا. اس لیے موت بڑی اذیت ناک. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی، حضور علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھ سے اشارہ کیا کہ مسواک لا. میں مسواک لے کر آیا. ظاہری بدن میں حضور کی اتنا ذوف تھا کہ مسواک کو چاب نہیں سکتے، مجھے اشارہ کیا کہ چاب کر دوں. میں نے مسواک کو چبایا، چبانے کے بعد حضور کو میں نے پیش کی، اور حضرت ام المومنین ساری زندگی اس پر فخر کرتی تھی اور بجا طور پر انہیں فخر کرنا چاہیے. فرماتے جب میں نے اپنے دندان سے چبا کر مسواک حضور کو دی، آپ نے یہ نہ فرمایا اسے دھو کر کے لاؤ. میرے دہن کی مسواک حضور نے استعمال فرمائی. اب وہ اس پر فخر کیا کرتی تھی اور فخر کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمارے علماء میں بحث چل نکلی. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمارے علماء کی قبر کو رحمت اور رضوان سے بھر دے. یہ بحث چل نکلی کہ آخر وصال کے وقت حضور نے مسواک کیوں استعمال کیا. بڑی لمبی چوڑی بحث چل نکلی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ موت آسانی سے آئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ دنیا سے جائیں تو مسواک استعمال کریں. اور بعض اکابر علماء کی سیرت میں نے پڑھا کہ مسواک کو ایسے رکھتے جیسے کاتب قلم کو کان میں رکھتا ہے کہ فوراً قلم لیا، لکھا اور یہاں لگا دیا. دیکھا آپ نے کسی منشی کو، کسی لکھنے والے جس کو قلم سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، تو اس طریقے سے قلم کی طریقے سے مسواک کان میں رکھ لیا کرتے تھے، اور جب بھی موقع ملے مسواک کرنے کے بعد پھر کان میں مسواک کو لگا دی، کثرت سے مسواک کیا کرتے. تو مسواک کرنے کا ایک فائدہ تو یہ، غیر مسواک کیا ہوا وضو اس سے جو نماز پڑھی جائے وہ نسبتاً کم ثواب ہے، جس وضو میں مسواک کر کے نماز پڑھی جائے اس کا زیادہ ثواب. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مسواک وضو کی سنت ہے، وضو کرتے وقت مسواک کی جائے. اور ایک فائدہ یہ کہ عبادت جو ہے وہ نمازوں میں زیادہ ثواب ہوتا، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کا جو آدمی عادی ہو جان کنی کا وقت آسان ہوتا اور مرتے وقت اس کو کلمہ یاد آتا. اب میں ایک ذرا سا ذہن کو ہماتن گوش متوجہ ہو کر سنیے، حضور علیہ السلام کی ایک سنت کو ادا کرنے میں اتنے فائدے ہیں، اور جو حضور کی تمام سنتوں کو اپنا لے اس کا کیا حال ہوگا. ایک سنت پھر واجبات ادا کرنے والے کا کیا مقام، فرائض کو ادا کرنے والے کا کیا مقام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کرنے میں جان کنی کا وقت آسان ہو جاتا ہے. بڑی تفصیل ہے، مگر استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی کا یہ شعر آپ کے ذہن میں رہے کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. قضا تو ہے وہ، لیکن کہتے ہیں کہ جب حضور کی یاد میں جاؤ، حضور کی اطاعت و فرما برداری میں جاؤ تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. یہ شان اس مرنے والے، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آدمی جائے گا. اور یہ یاد رکھیے، یہ آدمی کی بڑی خوش بختی کہ آدمی کے دہن پر مرنے سے پہلے کلمہ شہادت کلمہ طیبہ اگر ہو، سبحان اللہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جان کنی کے وقت اور عین وصال کے وقت اللہ تعالی ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے تاکہ ہماری آخرت درست ہو جائے. تو کیا فرمات، نظر روح میں آسانی دے.
کلمہ یاد دلاتے، یہ ہیں کلمہ یاد دلاتے، یہ ہیں سچی بات سکھاتے، یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے، یہ ہیں
اس کے علاوہ